الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے تین آداب بیان فرما رہے ہیں. بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطب حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے. یہ بڑی سعادت تھی ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بن گئے، سوتیلے بیٹے، سٹیپ سن. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اولاد والی تھیں، بیوہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. تو معلوم ہوا کہ کسی بیوہ سے نکاح کرنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. اسی طرح وہ اولاد والی تھی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی اولاد والی عورت سے نکاح کرنا یہ بھی عیب کی چیز نہیں ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی کہ ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تو تیار ہوں، مگر تمہاری جو پہلے گھر سے اولاد ہے ان کا کوئی دوسرا انتظام کرو. آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل رحمت سے بھرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ ایک ماں کو اس کی اولاد سے اور اولاد کو اس کی ماں سے دور کرنا یہ کتنا دکھ درد والا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی سمجھتے تھے کہ یتیم بچوں کی پرورش یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر یہ کہ میاں بیوی کا تعلق کچھ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میاں کے سارے رشتے دار اس کے رشتے دار ہو جاتے ہیں اور بیوی کے سارے رشتے دار اس کے رشتے دار ہو جاتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ، تو بیوی کی اولاد بھی تو میری ہی ہے۔ تو عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں منتقل ہو گئے اور شفقت رحمت اور محبت اتنی تھی کہ اپنے بیٹے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی اپنے ساتھ ہی کھانا کھانے کے لیے بٹھاتے تھے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ ادھر ادھر گھومتا تھا پیالے میں، وکانت یدی تطیش فی الصحفتی، پیالے میں کھانا ہوتا تھا گوشت شوربہ کھجور جو بھی ہو، ہم دونوں ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو میرا ہاتھ ادھر ادھر گھومتا تھا، اس لیے کہ میں ابھی بچہ تھا اور بچہ آداب سے واقف نہیں ہوتا، تو کبھی اپنی طرف سے کچھ لیتا تھا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیتا تھا، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ میرے والد کی جگہ پر تھے، میرے مربی تھے، اور پھر آپ امت کے بھی والد اور مربی، آپ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت فرمانے والے تھے، ہر بری بات سے بچنے کا سبق آپ سکھاتے تھے اور ہر اچھے کام کو کرنے کا سبق آپ سکھاتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو، یا تمہیں جہنم کے قریب کرتی ہو اور جنت سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ میں تمہیں بتلا چکا ہوں۔ یعنی جنت کے قریب کرنے والی ہر چیز میں تمہیں بتلا چکا ہوں، جہنم کے قریب کرنے والی ہر چیز میں تمہیں بتلا چکا ہوں، اب کرنا اور بچنا یہ تمہارا کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ 23 سالہ زندگی میں ایک انسان پر جتنے حالات آ سکتے ہیں، قیامت تک جن انسانوں پر جو حالات آنے والے تھے، ان سب کی رہنمائی 23 سالہ زندگی میں آپ نے فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے، اور جو بھی مشفق ہوتا ہے، مشفق مربی، وہ اپنی تربیت میں جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہی جذبہ رکھتا ہے اپنے دل میں کہ میں اس کی ایسی تربیت کروں کہ اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے کہ اس میں اگر کوئی نقص رہ گیا، کوئی کمی رہ گئی، اس کا مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تو اپنی زندگی گزارے گا، اس میں جو عیب ہے وہ عیب اس کے ساتھ رہے گا، اس میں جو نقص ہے وہ نقص اس کے ساتھ رہے گا، اس میں جو کمی ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مگر آپ کا خیال کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا، اور معیار تربیت کا بہت اونچا، کہ میں کسی کو ناقص چھوڑنا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جہاں کہیں بھی جائے تو یہ بے عیب رہے، یہ ناقص نہ رہے بلکہ کامل رہے، اس میں کسی کو کوئی عیب نظر نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز دیکھتے تھے، چھوٹی چیز دیکھتے تھے، بڑی چیز دیکھتے تھے، جس سے نقص لازم آتا تھا، کمی لازم آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً متوجہ فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے ابھی، اور بچہ ادھر سے کھا لے، ادھر سے کھا لے، ادھر ہاتھ مارے، ادھر ہاتھ مارے، فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ بچہ بچہ ہوتا ہے، بچہ معذور ہوتا ہے، بچے میں عیب کی کوئی چیز نظر آئے وہ عیب نہیں ہوتا، بچے میں کوئی نقص نظر آئے وہ نقص نہیں ہوتا، سب کہتے ہیں بچہ ہی تو ہے۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عیب اس میں باقی رہ جائے، اس لیے تربیت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربیت کرنا چاہتے تھے اس بچے کی، حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، جب کھانے کے لیے بیٹھو اور برتن میں ایک ہی قسم کی چیز ہو، جو تمہاری طرف ہے وہی دوسری طرف ہے، تو پھر ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارتے۔ ہاں اگر جو چیز تمہاری طرف ہے اس کے علاوہ کوئی چیز دوسری طرف ہے، مثلا تمہاری طرف انگور ہے اور دوسری طرف سیب ہے، تمہاری طرف گریپس ہے اور دوسری طرف ایپل ہے، تمہاری طرف کیلے ہیں اور دوسری طرف آم ہے، تمہاری طرف بنانا ہے دوسری طرف مینگو ہے، تو ایسی صورت میں اپنی طرف سے بھی کھا سکتے ہیں، دوسری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ دوسری طرف وہ چیز ہے جو ہماری طرف نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کسی جگہ دعوت میں گیا، جو صاحب تھے انہوں نے ہمارے لیے ایک سالن پکوایا تھا، اور اس سالن میں دو چیزیں ڈالی تھی، سوکھا ہوا گوشت قدید، جانور کو ذبح کرتے تھے، کچھ گوشت فوراً کھا لیتے تھے اور کچھ گوشت سورج کی گرمی میں خشک کر لیتے تھے، اور پھر بعد میں کبھی اس کا بھی سالن پکاتے تھے، ہمارے زمانے میں ہم فریزر میں ڈال دیتے ہیں، اس زمانے میں خشک کر لیتے تھے۔ تو قدید خشک گوشت اور کدو پمپکن، تو شوربہ تھا اور شوربے میں دو چیزیں تھیں، خشک گوشت جو پک چکا تھا اور کدو پمپکن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پیالے میں ہر جگہ پر گھوم رہے تھے، کدو کو تلاش کرتے ہوئے، اپنی طرف سے کدو مل گیا اسے بھی کھا لیتے تھے، اور میری طرف بھی ہاتھ مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرف سے بھی کدو کو تلاش کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو اور پمپکن مرغوب ہے، تو مجھے خدمت کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پیالے میں شوربے میں سے میں تلاش کر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو اور پمپکن کے پیسز اور جو ٹکڑے تھے وہ میں رکھنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اللہ اکبر۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس واقعے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدو اتنا مرغوب نہیں تھا، کوئی خاص ایسی دلچسپی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چیز مرغوب، تو یہ اندر کی ایک طبیعت ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب، تو پہلے ہمیں مرغوب نہیں تھا تو اچانک مرغوب ہو جائے۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ٹوپی دیکھی تو تو میں نے بھی پہن لی, یہ تو ہو سکتا ہے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ امامہ دیکھا تو میں نے بھی پہن لیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر کرتا دیکھا تو میں نے بھی پہن لیا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی کھانا شروع کر دیا. مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو پہلے مرغوب نہیں تھی, اتنی ٹیسٹی نہیں تھی, اتنی لذیذ نہیں تھی, پہلے کھا چکے تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھ کر دیکھنے والی کو بھی مرغوب ہو جائے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ تھی, محبت اتنی زیادہ تھی, محبت اتنی زیادہ تھی کہ جس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے ان کی اندر کی حالت وہی ہو جاتی تھی. پہلے مرغوب نہیں تھا, مگر جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو اتنا مرغوب ہے کہ آپ تو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں, میں تلاش کر کر کے دیتا رہا, آپ بڑی رغبت سے کھاتے رہے, تو جب یہ رغبت میں نے دیکھی تو اس رغبت کی وجہ سے میری اندر کی طبیعت بدل گئی, اور میری طبیعت بدل گئی اور میں بھی اس دن سے کدو سے رغبت رکھنے لگا, محبت رکھنے لگا. اور کہتے ہیں کہ آج تک فلم ازل احب الدباء من یومئذ, اس دن سے لے کر آج تک برابر اپنے دل میں, اپنے باطن میں کدو کے لیے رغبت کو پاتا ہوں. یہ اعلیٰ درجے کی محبت تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب اس پر حضرات محدثین نے اشکال قائم کیا ہے, سوال قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہاتھ ادھر ادھر گھما رہے تھے منع کیا کہ اپنی طرف سے کھا بیٹے, اپنی طرف سے کھا, ادھر ادھر نہیں, اپنی طرف سے کھا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ گھما رہے ہیں. تو اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں, فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایک پلیٹ کے اندر اگر دو قسم کی چیزیں ہوں, تین قسم کی چیزیں ہوں, ایک قسم کی, ایک قسم سے زائد قسم کی چیزیں ہوں, اور وہ جو دوسری قسم کی چیز ہے وہ آپ کی طرف نہیں ہے, دوسری طرف ہے, تو پھر آپ اس طرف ہاتھ لگا سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دو تین ٹکڑے جو کدو کے آپ کی طرف تھے وہ کھا لیے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب تو گوشت ہی گوشت رہ گیا ہے اور کدو ادھر ہے, تو چونکہ کدو ادھر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف بھی ہاتھ رکھا. تو سنت یہ ہے کہ جب پلیٹ کے اندر ایک ہی قسم کی چیز ہو تو اس وقت اپنی طرف سے کھاتا چلا جائے, اپنی طرف سے, جیسے جیسے کم ہوتا جائے ویسے ہاتھ آگے بڑھاتا جائے. تو پورے پلیٹ میں, پورے پیالے میں ایک ہی قسم کی چیز ہے تو اپنی طرف سے بس کھاتا چلا جائے, دائیں طرف بائیں طرف اس طرف ہاتھ نہ مارے. اور اگر پلیٹ میں دو قسم کی چیزیں ہیں تو اپنی طرف سے بھی کھائے اور دوسری طرف سے بھی کھائے, تین قسم کی چیزیں ہیں اپنی طرف سے بھی کھائے, اس طرف سے بھی کھائے, دائیں طرف سے بھی کھائے, چار قسم کی چیزیں ہیں اس طرف سے بھی کھائے, اس طرف سے بھی کھائے, اس طرف سے بھی کھائے, اس طرف سے بھی کھائے. جیسے ہمارے پاس کبھی پلیٹ کے اندر مختلف قسم کے نٹس آتے ہیں, مختلف قسم کے پھل آتے ہیں, مختلف قسم کی چاکلیٹس آتی ہیں, مختلف قسم کے بسکٹس آتے ہیں, تو اپنی طرف سے بھی کھاتے ہیں, اس طرف سے بھی کھاتے ہیں. مگر ایک ہی قسم کی چیز ہے, ایک ہی قسم کا کیک ہے, ایک ہی قسم کے بسکٹ ہیں, ایک ہی قسم کے نٹس ہیں, تو پھر اپنی طرف سے کھانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, اور خود فرماتے ہیں وہ, اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. دیکھو اپنے عیب اور اپنے نقص کو بھی بیان کر رہے ہیں, اور اپنے عیب اور اپنے نقص کو بیان کر کے امت کو سبق سکھا رہے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ وکانت یدی تتیش فی الصحفتے, میرا ہاتھ گھومتا رہتا تھا پیالے کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام, اس پہ بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے, میرا ہاتھ گھومتا تھا پیالے میں، میرا ہاتھ پیالے میں گھوما نہیں، گھومتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ صبر و ضبط سے کام لیا، ایک مرتبہ نظر انداز کیا، دوسری مرتبہ نظر انداز کیا، تیسری مرتبہ بھی نظر انداز کیا کہ ٹھیک ہے سیکھ جائے گا، ہوشیار لڑکا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کھا رہا ہوں، اس مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ سیکھ جائے گا، تیسری مرتبہ سیکھ جائے گا. دیکھو چھوٹا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے، تربیت میں ہے، اور آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ٹوکا نہیں، سرزنش نہیں فرمائی. اس لیے کہ دوا دارو آپریشن بغیر ضرورت کے نہیں کیا جاتا، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کبھی کبھی، جب ٹوکا جاتا ہے تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دکھ ہوتا ہے دل کو. اسی وجہ سے جس سے جتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے یا جتنا کم تعلق ہوتا ہے اس کی تربیت بھی اسی طرح کی جاتی ہے. جس سے تعلق ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے بہت زیادہ محبت ہے، تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اگر میں ایسا کوئی فارمیلٹی کے بغیر کا بھی معاملہ کروں گا، دو چار آدمیوں کے سامنے بھی کوئی کڑوا جملہ کہہ دوں گا، اس کا دل ٹوٹے گا نہیں. اور ذرا اجنبی آدمی ہے، اس کے دل میں اتنی زیادہ محبت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ تربیت کے آداب میں سے ہے، تربیت کے آداب میں سے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دل ٹوٹتا ہے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ دل توڑنے والے کو پسند نہیں فرماتے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دل ٹوٹتا ہے، تو دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو خیر اور حق کی بات آپ اس کے دل میں اتارنا چاہتے ہیں وہ اتر نہیں پاتی. وہ آپ کے سامنے کچھ بولے گا نہیں، مگر نفرت لے کر اٹھے گا، نفرت لے کر. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ آنا جانا ہی بند کر دے گا. حضرت جی، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا، اور بہت اچھا لڑکا تھا، صالح لڑکا تھا، آثار بہت اچھے تھے، مگر چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. آتا رہا، چند دن گزرے، چند ہفتے گزرے، حضرت کو جب ایسا محسوس ہوا کہ اب اس کے دل میں میری محبت اتر گئی ہے، اور اب اگر میں کوئی بات کہوں گا تو یہ ٹوٹے گا نہیں، نہ اس کا دل ٹوٹے گا نہ یہ ٹوٹے گا. اور یہ اس کو خیر خواہی سمجھ کر سنے گا کہ حضرت کو مجھ سے خیر خواہی ہے، اس لیے یہ بات حضرت نے فرمائی. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا، تمہارے چہرے پہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. ترغیب دی حضرت نے اس شخص کو، اس نوجوان کو. دوسرے دن وہ نہیں آیا، تیسرے دن پھر نہیں آیا، چوتھے دن پھر نہیں آیا. کچھ دن گزرے تو حضرت کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت، وہ نوجوان چند دنوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں بیمار بیمار تو نہیں، کوئی ایسی کوئی خبر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بیمار بیمار تو نہیں، اصل میں توا کچا تھا، یعنی توا ابھی گرم نہیں ہوا تھا، توا کچا تھا، ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا، اور میں نے روٹی ڈال دی. یہ توا جب گرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر روٹی ڈالتے ہیں تو روٹی پکتی ہے، اور توا ابھی گرم نہیں ہوا ہوتا ہے اور اس پہ روٹی ڈال دو تو روٹی چپک جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ توا ابھی گرم نہیں ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے روٹی ڈال دی تو چپک گئی، بگڑ گئی روٹی. میرا جو اندازہ جو میں نے لگایا اس میں میری غلطی ہو گئی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ توا گرم ہو چکا ہے اور اس کے دل میں اب محبت اتر چکی ہے، اب میں اسے کچھ کہوں گا تو دل ٹوٹے گا نہیں، یہ خود ٹوٹے گا نہیں، مگر ٹوٹ گیا. اب دیکھو افادہ استفادہ سے محروم ہو گیا. تو معلمین کو اور مربیین کو اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. دل ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر افادہ اور استفادہ ممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالی شانو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ دیکھ کر ٹوکا نہیں، کہتے وکانت، اس لیے کہ یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مستحب کا مسئلہ تھا، ادب کا مسئلہ تھا. تو کہتے ہیں کہ وکانت یدی تتیش فی الصحوتے، میرا ہاتھ گھومتا تھا پیالے میں، یعنی گھومتا تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب تو مجھے کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام, اے بیٹے, دیکھو کتنی محبت سے پکارا, یا غلام, اے بیٹے, اے لڑکے, اے غلام, اے منے, ہم اردو میں کہتے ہیں اے منے, اے پیارے, یا غلام, یا غلام. یہ سوتیلا لڑکا ہے, سگا لڑکا نہیں, مگر اس کو اسی طرح محبت سے پکار رہے ہیں جیسے اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس کو پکارتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہونہار لڑکے تھے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی, صرف 13 سال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, 13 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. مگر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جن 6 صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا نام لکھا ہے کہ یہ وہ 6 صحابہ ہیں جن سے امت کو سب سے زیادہ حدیثیں پہنچی, ان 6 صحابہ میں ابن عباس کا بھی نام ہے رضی اللہ تعالی عنہما. سب سے زیادہ امت کو جن 6 صحابہ سے حدیثیں پہنچی, سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابہ 6, مکثرین فی الحدیث, حدیث کو بہت زیادہ بیان کرنے والے, ان میں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں نقل کی, ایسی بہت ساری حدیثیں جو ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے, واقعات دیکھے, سنا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگ گئے, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگ گئے, برابر لگے رہے, حالانکہ لوگ بہت احترام کرتے تھے. غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے احترام کا معاملہ فرمایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, دیکھو یہ ادب کہ بھئی آپ تو اہل بیت میں سے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے. تو پھر جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ادب کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے استاد, اور استاد ہو کر میرا اتنا احترام آپ کریں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے. 13 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور اور 2.5 سال, 15-16 سال کے ہو گئے, 15-15.5, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 15-16 سال کے ہیں, مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی شورا بلاتے تھے جس میں بڑے بڑے صحابہ آتے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشورہ مبشرہ, بڑے بڑے صحابہ, اور خاص مشورہ ہوتا تھا, بہت پرائیویٹ اور اہم بات, اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلاتے تھے کہ آئیے آپ بھی تشریف لائیے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس کی حکمت معلوم کرنے کے لیے اعتراض کیا کہ ابن عباس کی عمر تو ہمارے بچوں جیسی ہے, ہمارے بھی بچے ہیں اس عمر کے, آپ سب بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان میں اس نو عمر لڑکے کو بھی بلا لیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, انہو من حیث علمتم, انہو من حیث علمتم, تم جانتے ہی ہو کہ یہ کہاں سے ہے. اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں شارحین نے, محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ تم جانتے ہی ہو کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اور ساتھ میں یہ کہ تم جانتے ہی ہو کہ علمی مقام اس کا کتنا اونچا ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو آئی گئی کر دیا, دوسری مجلس, تیسری مجلس, چوتھی مجلس, پانچویں مجلس میں ایک دن کہا کہ بھئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ تعالیٰ شانہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو, یہ سارے بڑے بڑے صحابہ تھے, وہی خصوصی مجلس, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی اس میں کیا ہے, اس کی تفسیر بتاؤ. تو کہا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ رشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور فتح نصیب ہوگی مسلمانوں کو. ایک صاحب نے یہ کہا, دوسرے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی, اللہ کی طرف سے فتح آئے گی, تو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے, بڑی بڑی جماعتوں میں لوگ آ کر مسلمان ہوں گے. کسی نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس تمہارے پاس بھی اس سلسلے میں کوئی علم ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے, اس سلسلے میں علم ہے. تو بتاؤ کیا علم ہے تمہارے پاس؟ تو کہا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس آیت کو نازل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی ہے. حالانکہ پوری سورت میں وفات کا, موت کا کوئی ذکر نہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح مکہ ہوگا, ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ, آپ تسبیح پڑھیے, آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے, استغفار کیجئے, انہ کان توابا, اللہ تعالی شانہ بہت زیادہ توجہ کرنے والے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اس میں یہ حکم ہے, کسی نے کہا اس میں یہ حکم ہے, کسی نے کہا اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالی شانہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم کیا ہے, اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موت اب بالکل قریب ہے, تمہاری موت آنے والی ہے. دیکھو یہ سمجھے اس سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن عباس, میں بھی اس سورت سے وہی سمجھا ہوں جو تم سمجھے ہیں. بہت ہونہار تھے ابن عباس رضی اللہ, کیسے سمجھے وہ, کیسے سمجھے؟ تو وہ تو اب ابن عباس ہی جانتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں گیا. مگر حضرات محدثین نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عمر تو چھوٹی تھی ان کی, مگر وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. اور نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے محتم بشان عبادت ہے, سب سے محتم بشان حکم ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سمجھا کہ اس آیت میں, اس سورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی, جب تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو تم استغفار کیجئے. تو ابن عباس نے اس سے یہ سمجھا کہ نماز جیسی عظیم چیز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ کسی اہم چیز کے ختم ہونے پر استغفار کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی سے استغفار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب آپ کا مشن ختم ہو گیا اور اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس طرح سمجھا ہو کہ نبی دنیا میں ایک مشن کے لیے بھیجا جاتا ہے, ورنہ نبی اتنا محبوب ہوتا ہے اللہ کی نظر میں کہ اس دنیا میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اسے نہ رکھتے. اور جب فتح ہوگی, اللہ کی نصرت آئے گی اور لوگ جوک در جوک ایمان میں داخل ہوں گے, اسلام میں داخل ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مشن پورا ہو جائے گا. اور جب مشن پورا ہو جائے گا تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو دنیا میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھیں گے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اب دنیا سے جا رہے ہیں. ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں شرکت کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے شرکت کی ہے, میں نے شرکت کی ہے. اور میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ حیثیت نہ ہوتی جو تھی, تو میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کبھی بھی ان کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا, اس لیے کہ بڑے لوگ آگے ہوتے ہیں اور چھوٹے پیچھے ہوتے ہیں. مگر چونکہ میں ان کا رشتہ دار بھی تھا اور ان کی نظر میں میری ایک حیثیت تھی, تو ساتھ رکھتے تھے کہ یہ لڑکا کچھ دیکھے گا تو فائدہ اٹھائے گا. تو بہت اونچی حیثیت تھی, بہت اونچی حیثیت, بہت پیارے. آپ کے لیے خاص دعا فرمائی تھی, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اسے کتاب کی تعلیم عطا فرما, کتاب اللہ کی تعلیم عطا فرما. اللہم فقیہ فی الدین, اے اللہ اسے دین کی خاص سمجھ عطا فرما. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے, ان کی خدمت کو دیکھ کر, ان کے ادب کو دیکھ کر. تو ان کے ادب کی وجہ سے, ان کی خدمت کی وجہ سے دعا بھی ملی اور محنت بھی بہت کی, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ سب سے زیادہ جو روایت کرنے والے 6 صحابہ ہیں ان میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک طرف ابن عباس رضی اللہ عنہما ہو نہار بہت اونچی حیثیت کے مالک اور پھر چچا کے بیٹے, اور دوسری طرف عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, مگر ان کو یا غلام کہہ کر پیار سے اسی طرح پکارا جس طرح کہ ابن عباس کو یا غلام کہہ کر کے پکارا کرتے تھے. یا غلام احفظ اللہ یحفظ, یا غلام احفظ اللہ یحفظ, احفظ اللہ تجد ہوتی جاک. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے فرمایا کہ یا غلام, اے منے, اے پیارے, احفظ اللہ یحفظ, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری دنیا اور آخرت میں حفاظت کرے گا. اور پھر لمبی حدیث ہے. تو دیکھو تربیت کر رہے ہیں, پہلے تو سوچا کہ بھائی چلو سیکھ جائے گا, چھوٹا ہے, بچہ ہے, سیکھ جائے گا, مگر جب کہنا ضروری ہی ہو گیا تو پیار سے یا غلام, اے لڑکے, یا غلام. اور پھر کیا کہنا چاہیے تھا کہ وکل مما یلیک, اپنی طرف سیکھا, اپنی طرف سیکھا, ادھر ادھر ہاتھ مت مار. یہ کہنا چاہیے تھا کہ ادھر ادھر ہاتھ مت مار, اپنی طرف سیکھا. ہم لوگ غصے ہی میں کہتے ہیں اپنی اولاد کو جب سرزنش کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہی کرتے ہیں, اسی وجہ سے اترتی نہیں ان کے دلوں میں بات ہماری. اگر محبت سے کہتے, شفقت سے کہتے, خیر خواہی کے ساتھ کہتے, ہمدردی کے ساتھ کہتے, تربیت کی نیت سے کہتے, تو وہ ان کے دلوں میں بات اتر جاتی. یا غلام, اے مننے. اور پھر کہتے کہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے, اپنی طرف سے کہا, نہیں نہیں یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ وکل مما یلیک, اپنی طرف سے کہا. مگر سیدھا یہ نہیں کہہ دیا, سیدھا یہ نہیں کہہ دیا. جی اگر کسی شخص نے اوپر کے بٹن کو نیچے لگا دیا ہو اور آپ سیدھا ہی کہیں گے کہ بھائی ذرا اوپر کا بٹن نیچے ہے آپ کا, تو وہ تھوڑا جیسا شرمندہ ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے, اگر آپ اسے کہیں گے نہیں تو کسی اور کے سامنے بھی ذلیل ہوگا, اس لیے کہنا بھی ضروری ہے. نہیں کہیں گے تو ذلیل ہوگا, اور اگر آپ سیدھا کہیں گے تو آپ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جب تم کسی مجلس میں جاؤ, کسی کی ملاقات کے لیے جاؤ, تو ذرا دیکھ کر جانے کا کہ ٹوپی بالکل ٹھیک ہو آپ کی, ٹوپی ٹیڑھی نہ ہو, اور ذرا دیکھنے کا کہ بٹن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, ایسا نہ ہو کہ اوپر کا بٹن نیچے, نیچے کا بٹن اوپر. اور یہ بھی ذرا دیکھنے کا کہ ایک پائنچا اوپر, ایک پائنچا نیچے. اس طرح نصیحت کی جاتی ہے, تو وہ نصیحت کو سن لیتا ہے, اور سننے کے بعد جب علیحدہ ہوتا ہے تو پہلے تو ٹوپی کو دیکھے گا, ٹوپی کو دیکھنے کے بعد بٹن کو دیکھے گا, تو دیکھے گا کہ بٹن آگے پیچھے ہے, اور پھر اپنے پائنچے کو دیکھے گا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اسے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری غلطی نکالی گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کوئی فرض چیز نہیں ہے, یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے, یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے, مگر متوجہ کیا ایک سنت کی طرف, ایک ادب کی طرف, کہ اگر میں متوجہ نہیں کروں گا, ادھر ادھر کہیں جائے گا تو ذرا تھوڑی اس کے اندر نقص, لوگ اس سے نفرت کریں گے, تنفر پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں, ذلیل ہوگا دوسری جگہ پر. تو بتانا تو ضروری ہے, مگر ڈائریکٹ نہیں بتایا, سیدھا کہ اپنی طرف سے کھا. نہیں, کیا فرمایا, یا غلام, اے منے, کھانے کے کچھ آداب سن. سم اللہ, بسم اللہ بول کر شروع کر. جب کھانے کے لیے بیٹا بیٹھو تو سم اللہ, بسم اللہ پڑھا کرو, بسم اللہ ہی وبرکت اللہ. وکل بھی امینک, اور بائیں ہاتھ سے نہیں, دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے آگے سے کھایا کرو. تین چیزیں بیان فرمائی. سم اللہ, بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنی طرف سے کھایا کرو. یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, اور تربیت کیسے فرمائی کہ ان کے لیے ایک ذلت کی بات تھی, مگر واقعہ ایسا ہے کہ مزے لے لے کر وہ لوگوں کو سناتے تھے, تابعین کو, اپنے شاگردوں کو سناتے تھے, اور یہ ہم تک آج تک پہنچی, 1400 سال تک یہ واقعہ رہا. اور اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا مستحب ہے, سنت ہے, اور اپنی طرف سے کھانا سنت ہے. اگر دو قسم کی چیزیں ہیں تو اس طرف سے بھی کھا سکتے ہیں, تین قسم کی چیزیں ہیں تو دوسری طرف سے بھی کھا سکتے ہیں, اور تیسری چیز بسم اللہ پڑھ کر کھانا. تو تین آداب ہمیں معلوم ہوئے, تین سنتیں معلوم ہوئی. انشاءاللہ اس حدیث پر جو کچھ عرض کرنا ہے مزید وہ آئندہ ہفتے عرض کروں گا, مگر آج دو تحیے کر لیجئے. پہلا تحیہ تو یہ کہ آج سے ان تینوں چیزوں پر انشاءاللہ عمل ہوگا, تینوں چیزوں پر. اور اپنی طرف سے کھاؤ, یہ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک پلیٹ میں ایک سے زائد آدمی بیٹھے گا, ورنہ اپنی طرف سے کھاؤ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس لیے آج سے ایسا کوئی نظام بناؤ کہ ایک پلیٹ میں دو آدمی کھائے, کم سے کم دو آدمی کھائے ایک پلیٹ میں, گھر میں ایسا ماحول بناؤ ایک پلیٹ میں دو آدمی کھائے, اور اپنی طرف سے کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, بسم اللہ, بسم اللہ و برکت اللہ, بسم اللہ و برکت اللہ, اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ, بائیں ہاتھ سے کوئی چیز نہیں, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور ایک بات تو یہ کہ آج سے یہ طے کر لو کہ ان تینوں سنتوں پر عمل کرنا ہے, اور دوسری بات یہ طے کر لو کہ زیادہ سے زیادہ سنتوں کو سیکھنا ہے, اور جو جو سنت معلوم ہے یا میں سیکھتا چلا جاؤں ان پر عمل کرنا ہے, چاہے وہ سنت کتنی ہی چھوٹی مجھے اور آپ کو کیوں معلوم ہو رہی ہو. میرے بھائیو, اگر سنتوں پر عمل کریں گے تو زندگی برکتوں سے بھر جائے گی, رحمتوں سے بھر جائے گی, خوشیوں سے بھر جائے گی, سعادتوں سے بھر جائے گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك, وجعل موتنا في بلد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اذهب الباس, رب الناس اشفي انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته.